أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصب الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر، أجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. ایام عزا 1428 ہجری، اور اس پہلے عشرے کی آج پہلی مجلس. آپ لوگوں ساری زندگی ماں کے پیٹ سے آج تک ایام عزا کی ان مجالس کو سنتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے لے کے قبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مجلس میں عام طور پہ جو آنے والا ٹاپک ہے اس کا ایک انٹروڈکشن یا ایک تعارف اور تمہید ہوتی. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت قرآن کا مین سبجیکٹ یا مین تھیم ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان کو نجات اور کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو اسلام کو فالو کرنا ہوگا. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اچھا، یہ بات میں بتا دوں کہ اس ممبر پر 10 سال کے بعد پہلے عشرے کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں. اس دوران عشرہ زینبیہ تو میں نے 2-3 مرتبہ پڑھا، لیکن یہ فرسٹ عشرہ آج سے 10 سال پہلے پڑھا تھا اور اس کے بعد آج. اور اس 10 سال کے ٹائم پیریڈ ماشاءاللہ مجمع کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی جس سے میری حج پر ملاقات ہوئی، اور جسٹ آفٹر حج یہ پہلا عشرہ ہوتا ہے، بلکہ حج اور یہ جو پہلا عشرہ ہے کربلا سے ریلیٹڈ، اس کے درمیان اسلامک ہسٹری کا وہ امپورٹنٹ ایونٹ پیش آیا جو سبب تھا، جو ریزن تھا کربلا کا. دیکھیں، کربلا کا واقعہ پیش نہیں آتا اگر غدیر کا واقعہ نہ ہوتا. یہی وجہ کہ ہمارے یہاں ہمارے علماء کربلا کے پورے واقعے کو سمرائز کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ امام حسین غدیر کی قربانی ہے، غدیر کی وجہ سے حسین کو اپنی جان قربان کرنا پڑی، ورنہ کوئی اختلاف کسی کا حسین سے نہیں تھا. تو خیر، یہ ڈیٹیل تو بعد میں آئے گی. تو حج، غدیر اور پھر فس محرم یا چاند رات یا شب فس محرم، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اس لیے آج کے اس انٹروڈکشن ہماری کچھ ایگزامپل حج سے ریلیٹڈ ہوں گی. لیکن سب سے پہلی بات جو مجھے یہ کہنا، وہ یہ کہ جو آیت سورہ آل عمران کی، جو شاید اس پورے عشرے میں میری مجالس کا سرنامہ قرار پائے، یہ حج ہی سے ریلیٹڈ آیت ہے. اس سے پہلے اس کے بعد میں کچھ حج کا تذکرہ ہو رہا، اور اس کے درمیان اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، حج اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ. کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا، فلن یقبل منہ، اسے کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تم یہ دیکھو گے کہ وہ ایک لوزر، خسارہ اٹھانے والا ہے اور نقصان اٹھانے والا. آیت اتنی فیمس، ساری زندگی آپ نے یہ آیت سنی، لیکن بہت ہی شارٹ میں جو ایک بات مجھے کہنا وہ یہ کہ یہ کس اسلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا، کون سا وہ اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا کہ اگر تم نے اس کو فالو کیا تو فائدہ، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم لوزر. وہ کون سا اسلام؟ امام مظلوم کس اسلام کے لیے قربانی دی؟ وہ اسلام کے جس میں شراب یا ڈرنکنگ ہوتی، وہ اسلام کے جس کے اندر آدمی نائٹ کلب میں جاتا، وہ اسلام کے جس میں عورت بے حجاب گھومتی، وہ اسلام کے جس کے اندر مکس گیدرنگ ہوتی، وہ اسلام کے جس کے اندر والدین کا حق ادا نہیں کیا جاتا، وہ اسلام کے جس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد حسین کے گلے پہ خنجر پھیرا جاتا، وہ اسلام کے جس میں بھائی بھائی کا حق غصب کرتا، وہ اسلام کے جس کے اندر سنگنگ اور ڈانسنگ اور گیمبلنگ یہ روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی، وہ کون سا اسلام جس کے لیے میرے مظلوم آقا حسین نے کربلا میں جا کے اتنی بڑی قربانی اور سیکریفائس دیا. اور یاد رکھیے گا کہ میرے مظلوم آقا نے جب اسلام کے لیے قربانی دی تو وہیں پہ یہ بتا دیا کہ دو قسم کے اسلام، ایک طرف عاشورے کے دن میرا آقا حسین یہ کہہ رہا کہ اگر میرے جد کا دین اسلام صرف میری قربانی سے بچ سکتا ہے، میں اپنا خون دوں تب یہ اسلام بچے گا، تو آؤ تیر و تلوار، میرا سینہ تمہارے لیے حاضر، میں اپنی جان دے رہا ہوں. اور ایک وہ اسلام کہ 28 آف رجب یا اس سے پہلے 25-26 آف رجب، جب میرے امام کو یہ پتا چلا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام یہ باتیں نہیں جانتے، نہیں، جو انفارمیشن گورنر مدینہ کے تھرو آئی کہ اب یزید خلیفہ بن گیا، تو اسی اسلام کے لیے جس کے لیے عاشورے کے دن حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام کے سروائیول کے لیے میرا خون چاہیے تو میں حاضر، لیکن جب پتا چلا کہ یزید خلیفہ بن گیا تو لاسٹ ویک آف رجب یہ جملہ بھی آقا حسین نے کہا کہ علی الاسلام السلام، اس اسلام کو میرا آخری سلام، اس اسلام کو میں خدا حافظ کہتا ہوں، اس اسلام کو میں ترک کر رہا ہوں، اس اسلام کو میں چھوڑ رہا ہوں. پہلے ہی دن کربلا کا واقعہ بھی شروع ہوا اور اسلام کی دو کیٹیگریز کر دی گئی، ایک وہ اسلام کہ جس میں شراب پینے والا اور نماز کا مذاق اڑانے والا اور ہر وقت سنگنگ اور ڈانس کی محفل میں بیٹھنے والا یزید لیڈر بن جاتا ہے کمیونٹی کا، اور ایک وہ اسلام جس کے لیے رسول کا نواسا علی اور زہرہ کا بیٹا اور کائنات کی اس وقت کی سب سے اہم اور معصوم شخصیت اپنی جان دیتی. اب یہ جو دو اسلام اس وقت بنے، یہ دو اسلام آج تک چلے آ رہے ہیں، اور ہم کو پہلے تو یہ دیکھنا کہ ہمارے اپنے گھر میں، ہماری اپنی فیملی، اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے واقعے پہ آنسو بہائیں، آقا حسین کی عزا کریں، عاشورے کے دن پنجتن کو پرسا دیں آقا حسین کا، پہلے ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے گھر کے اندر، ہماری اپنی فیملی، ہماری اپنی کمیونٹی وہ والا اسلام ہے جس کے لیے حسین اپنی جان دینے کو تیار، یا وہ والا اسلام ہے کہ جس کو حسین خدا حافظ کہہ رہے ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا ہے ہمارے گھر میں ہے کون سا اسلام. دیکھیں دونوں پر لیبل اسلام کا لگا، لیکن ایک ریئل اسلام ہے اور ایک فیک اسلام. ایک وہ اسلام ہے جس میں لیڈرشپ حسین جیسے پائس انسان کو ملتی، اور ایک وہ اسلام ہے کہ جس میں لیڈرشپ ایک شرابی اور کبابی کو ملتی. سب سے پہلے یہ دیکھی، اور اس کے بعد پھر قرآن کا وہ میسج کہ اسلام ہی تمہیں نجات دلائے گا، اور آقا حسین کا یہ جملہ کہ اس اسلام کے لیے میں جان دے رہا ہوں. آئیے آج پہلی مجلس سے ذرا سا انٹروڈکشن، اور چونکہ سورہ آل عمران کی وہ آیت جس میں اسلام چھوڑنے والے کے لیے لوزر کا ٹائٹل آیا, وہ پھر میں بتا دوں کہ حج کے کانٹیکسٹ میں آئی. تو ایک آدھ ایگزامپل حج کی بھی. اب یہاں میرے سامنے سے لے کے وہاں تک کتنے ماشاءاللہ حاجی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. اسلام دیکھیے بہت ہی شارٹ میں اگر اسلام کہا جائے, اور میں آج یہ بات کہہ دوں کہ ویسٹ میں آج کل ایک ایسی تھنکنگ ڈیولپ کی جا رہی ہے اور کچھ اس انداز کا برین واش کیا جا رہا, خالی ہمارے ینگسٹر اور یوتھ کو نہیں ہمارے بڑوں کو بھی, کہ جو اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے وہ ختم ہو رہا. وہ میں ابھی اس جملے پہ آتا ہوں. اسلام بہت ہی شارٹ, بہت ہی شارٹ. پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے, اگرچہ یہ کوئی حدیث نہیں, ایک سمپل سی حکایت کی اسٹوری, لیکن غالباً شارٹ میں اسلام کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ بیٹر اور کوئی اسٹوری نہیں ہو سکتی. پہلے زمانے میں بہرحال وہ اچھا ہو کہ برا, صحیح ہو کہ غلط, لیکن پہلے زمانے میں انسانوں کو بھی بازار میں بیچا جاتا تھا, غلام اور کنیز. ایک آدمی گیا بازار اور یہ گھر کی ضرورت کی چیز تھی, جیسے آپ کو اپنے گھر مائکرو ویو چاہیے ہے, ٹوسٹر چاہیے ہے, ویکیوم کلینر چاہیے ہے, واشنگ مشین چاہیے. اسی طریقے سے پہلے زمانے گھر میں غلام بھی چاہیے اور کنیز بھی چاہیے. گیا مارکیٹ میں, ایک غلام کو خرید کے لایا. جب وہ گھر میں لے کے آیا تو اس نے تین وہ سوال کیے جو بالکل لاجیکل اور کامن سینس کے سوال ہیں. آپ بھی جب کوئی ایکسپینسو چیز خرید کے لائیں گے تو خالی چیز کا گھر میں لانا کافی نہیں ہے, اس کی مینٹیننس, وہ بگڑنے نہ پائے, وہ خراب نہ ہونے پائے. چھوٹے چھوٹے الیکٹرک اپلائنسز سے لے کے موٹر کار تک, آج کل تو خیر ایک مینول ساتھ میں آ جاتا, پہلے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں. اس نے غلام کو جب گھر میں انٹر کیا تو تین بہت ہی سمپل سوال. پہلا سوال, یہ غلام اتنا بتا دے کہ تو کھاتا کیا, تیری فوڈ کیا ہے, تیری غذا کیا. بہت امپورٹنٹ سوال, اس لیے کہ اگر اسے پراپر فوڈ نہ ملے تو وہ مر جائے گا. ہر علاقے کا آدمی ایک الگ ٹائپ کی فوڈ کھاتا, پتہ نہیں غلام کہاں سے آیا. جو آپ کھاتے ہیں اسپائسی ٹائپ کا کھانا, کیا یہ عرب اور ایرانی بھائی کھا سکتے ہیں؟ اور جو ہم مسلمان کھاتے ہیں, لیکن کیا اگر آپ چین میں یا جاپان میں یا کوریا میں جائیں, مینڈک, سانپ, چھپکلی, لیزر, کھانا تو دور کی بات ہے, اس کو دیکھ کے آدمی کو وومیٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہر علاقے کی ایک الگ غذا ہوتی ہے. اگر اس غلام کو پراپر غذا نہ ملے یہ مر جائے گا. چنانچہ پہلا سوال یہ کیا, یہ بتاؤ تمہارا فوڈ کیا, کیسا کھانا تمہارے لیے بنایا جائے. آج کل تو خیر یہ کچھ ایٹیکیٹس میں داخل ہو گیا, ہر آدمی بیمار ہے, ہر آدمی مریض ہے. کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے, کسی کو شوگر کا پرابلم ہے, کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے. جناب مہمان سے پہلا سوال, کھانا تو دور کی بات, چائے میں بھی یہی کیا جاتا ہے, شکر ڈالے کہ کوئی سویٹنر ڈالے. تو اب غلام سے ہی سوال کیا, غلام اپنے ماسٹر کو, آقا کو سر سے پیر تک دیکھتا اور انتہائی حیران ہو کر سرپرائزنگ وے کہتا ہے کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا. ارے میں آپ کا غلام ہوں, آپ میرے ماسٹر. غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, جو آپ کھانا دیں گے وہ مجھے کھانا پڑے گا. اچھا یہ بتا دو تمہارا ڈریس, تمہاری کلوزنگ, تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے. ہر علاقے کا اپنا ایک ڈریس ہوتا, اور اگر آپ ایک علاقے کے آدمی کو دوسرے علاقے کا لباس پہنا دیں تو وہ اتنا ان ایزی فیل کرے گا, اسے روزانہ کے ڈیلی روٹین کام بھی نہیں ہو سکیں گے. اسے مثلاً عربوں کا ڈریس ہے, آپ نماز کے لیے تو پہن سکتے لیکن اپنے آفس جانے کے لیے اس کو نہیں پہن سکتے. اسی طریقے افریقہ کے جنگل میں رہنے والے وہ حبشی جو خالی پتوں کا لباس پہنتا ہے, اگر آپ اسے یہ تھری پیس سوٹ پہنا دیں وہ اتنا ان ایزی فیل کرے گا, اس کو وہی نیکڈ لباس چاہیے. چنانچہ ہی پوچھنا ضروری, غلام نے سر سے پیر تک اپنے آقا کو دیکھا اور حیران ہو کر کہا کہ آپ اس سے سوال کیوں کر رہے ہیں, میں غلام ہوں, میری چوائس نہیں چلے گی, جو لباس آپ دیں گے وہ مجھے پہننا پڑے گا, کلوتھنگ کا اختیار آپ کے پاس. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کہاں رہنا. اچھا اس کے اندر اگر میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں ان ساری چیزوں کی تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور مکھی صاحب اسے میں بہت ڈرتا ہوں, 22-23 سال سے ہمارا ان کا ریلیشن, تو اب وہ بھی بار بار کبھی گھڑی کو دیکھیں گے مجھے, اس لیے میں شارٹ کرتا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا کہ رہنے کی جگہ بھی ہر آدمی کو ایک جیسی نہیں چاہیے ہوتی, ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, اپنا ایک وے آف لائف ہوتا ہے. جو درخت کے نیچے رہنے والا ہے اگر آپ اسے اٹیج باتھ روم یا ان سوئٹ میں لا کے ٹھہرائیں گے اسے رات بھر نیند نہیں آئے گی. چنانچہ غلام سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں پہ ایزی محسوس کرو گے, کیسی اکوموڈیشن تمہیں چاہیے, رہنے کی کیسی جگہ. سر سے پیر تک دیکھا اور پھر کہا کہ میں غلام ہوں, آپ میرے ماسٹر ہیں, میرا چوائس نہیں چلے گا, جہاں پہ آپ مجھے رکھیں گے وہیں پہ مجھے رہنا پڑے گا. یہ آقا یہ ماسٹر رونے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھر والوں نے دیکھا, اب گھر والوں کی طرح تھی حیران ہونے کی, کہا کہ خیریت تو ہے, آپ غلام کو لے کے آئے, بہت خوش, بڑا اچھا آپ نے سودا کیا, اچھی چیز مل گئی, یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ غلام نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ اسلام کیا. ایک بار گھر والے گھبرا کے کہنے لگے کہ کیا نانسنس بات, آپ کا اور غلام کا ایک پرسنل ڈائیلاگ, اس کے اندر اسلام کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ میں نے 3 سوال کیے اور تینوں کے جواب میں اس نے ایک ہی بات کہی کہ میں غلام, آپ میرے ماسٹر اور آقا, غلام کی چوائس نہیں ہوتی ہے, جو آپ کہیں گے وہ مجھے فالو کرنا, کھانا وہ کھانا ہے جو آپ کھلائیں گے, کپڑے وہ پہننا ہے جو آپ پہنائیں گے, رہنا وہاں پہ ہے کہ جہاں آپ رکھیں گے. یہی تو اسلام ہے, یہی تو اسلام ہے کہ تمہارا من تمہارا دل چاہ رہا ہے فلاں چیز کھاؤ اور اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے, ادھر نہیں جا سکتے, تو وہ کھاؤ گے جو اللہ کھلائے گا, تو وہ پہنو گے جو اللہ پہنائے گا, تو وہاں پہ رہو گے جہاں پہ اللہ تمہیں رکھنا چاہے گا. درود بھیجے محمد والے. کس کا دل نہیں چاہتا کہ میکڈونلڈ کے برگر کھائے, کس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ پیزا ہٹ کی جا کے سیر کرے. ارے آپ عام جگہ تو چھوڑیے, لوگ مکے میں انٹر ہوتے ہیں, پوچھ لیجیے جو گروپ کے آرگنائزر, پہلا سوال یہ نہیں کرتے ہیں کہ مولانا خانہ کعبہ کہاں, آج پہلا سوال یہ ہوتا ہے یا میکڈونلڈ کہاں, آج پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ KFC کہاں, آج پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پیزا ہٹ کہاں. میں نے 25 سال پہلے بھی حج کیا تھا اور 25 سال پہلے جب ہمارا گروپ جدہ ایئرپورٹ سے چلتا تھا, ابھی مکہ 100 کلومیٹر دور, اور لوگوں کے کوشچن شروع ہو جاتے تھے, مولانا خانہ کعبہ کہاں, مولانا مسجد الحرام کہاں, تڑپے جا رہے ہیں لوگ زیارت کے لیے, کوئی بھی ایسی مسجد نظر آئی جو ذرا بڑی تھی, کہتے تھے یہی ہے خانہ کعبہ, ہم کہتے تھے ٹھہریے ابھی 100 کلومیٹر دور, ابھی 95 کلومیٹر دور, ابھی 90 کلومیٹر دور ہے. آج یہ سوال نہیں ہوتا, آج یہ سوال نہیں ہوتا ہے. اور جو مومنین کرام میں چینج آیا وہ تو آیا, سعودی حکومت نے بھی غضب کیا کہ مکے کے انٹری پوائنٹ پر بڑا سا ایک ایم بنا دیا, پہلا میکڈونلڈ کا آؤٹ لیٹ وہاں پہ جہاں سے مکہ شہر شروع ہوتا ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ چینج آ گیا. لیکن اسلام کیا, جو اللہ کھلائے وہ تمہیں کھانا پڑے گا. ڈریس, مردوں کے لیے بھی ایک ڈریس کوڈ ہے, یہ غلط ہمارے یہاں خیال آ گیا کہ سارا حجاب لیڈیز کے لیے, لیکن لیڈیز ڈریس کوڈ بہت ہی زیادہ واضح ہے, نمایاں ہے, آبویس ہے. عورت اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ڈریس پہننا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. اب اگر واقعا اسلام ہے وہ نہیں کرے گی جو اس کا دل چاہ رہا. رہنا نو ڈاؤٹ بہت ٹائم گزر گیا, اب یہ بات 25 سال پہلے تو ٹھیک تھی, آج یہ ایگزامپل صحیح نہیں ہے. لیکن میسج کمپلیٹ کرنے کے لیے, ایک طرف افریقہ کے ایسے علاقے میں رہنا جہاں نہ الیکٹرسٹی ہے, جہاں نہ صحیح صاف پانی ہے, جہاں نہ آج کی ماڈرن لائف کی ایمینیٹیز, کچھ بھی نہیں, اور دوسری جانب انگلینڈ ہے, امریکہ ہے, کینیڈا, دل چاہ رہا ہے یہاں رہنے کا, لیکن اگر ڈیو ٹو اینی ریزن, آیت اللہ العظمیٰ آغاز سیستانی کی اکورڈ آف پریکٹس فار مسلم لیونگ ان دا ویسٹ, اس کا پہلا چیپٹر پڑھ لیجئے تو میرا یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا ہوں, لیکن اللہ کہہ رہا کہ یہاں رہنا حرام ہے وہاں رہنا واجب. دل چاہ رہا ہے یہاں رہو لیکن شریعت کہہ رہی ہے وہاں رہو. اب اگر مسلمان ہے, نہیں میں شارٹ کروں, اگر حسین والا اسلام ہے تو کھائیں گے وہ جو اللہ کھلائے گا, پہنیں گے وہ جو اللہ آرڈر کرے گا, رہیں گے وہاں پہ جہاں اللہ کہے گا. اور اگر یزید والا اسلام ہے, اللہ کچھ بھی کہتا رہے, کھائیں گے اپنے من کے مطابق, پہنیں گے اپنی مرضی کا ڈریس, رہیں گے جہاں پہ ہمیں لگژری اور سہولت ملے. دیکھیے اللہ نے کہا ہم سے تو اتنا کہا نا, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. حسین سے کہا کچھ بھی نہ کھاؤ, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہو. اور خالی حسین تم نہیں, خالی تم نہیں, تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر بھی بھوکا پیاسا رہے گا. حسین نے کہا حاضر. اللہ نے کہا حسین مدینے جیسے شہر میں رہنے کے بعد کربلا کے ڈیزرٹ میں جا کے ٹھہرنا, لیکن کربلا میں کیا تھا, کون سی فیسلٹی تھی, لیکن اللہ نے کہا وہاں جانا ہے. حسین وداؤٹ ہیزیٹیشن اپنے پورے خاندان کو لے کے وہاں چلے گئے. اللہ نے کہا ڈریس ایسا پہننا. کیسا؟ شام غریبہ کی ایک روایت ہے جو غم کے لیے تو میں شام غریبہ کی مجلس میں پڑھوں گا, اور میسج کے لیے آج پڑھ رہا ہوں, یہ ابھی غم کا بیان نہیں. اور وہ یہ کہ کربلا کے بعد کسی نے چوتھے امام سے پوچھا, مولا میں کربلا میں نہ تھا, میرا ایک فرینڈ یزید کی آرمی میں تھا, اور وہ یہ کہہ رہا کہ جب شام غریبہ شروع ہونے والی تھی, شام غریبہ سے پہلے ہی ایک ڈارکنیس چھا گئی, کیونکہ جیسے ہی میرے مظلوم آقا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا, سورج کو گہن لگ گیا, رات سے پہلے اندھیرا آ گیا. مولا میں نے سنا کہ شام غریبہ, جسٹ بفور شام غریبہ, اندھیرا ڈارکنیس, ناٹ ٹوٹل ڈارکنیس, جیسا ایکلپس میں یا گہن میں ہوتا, بچے پریشان, لیڈیز پریشان, مگر ایک کوئی ایسی لیڈی تھی جو ایک جانب سارے بچوں کو جمع کر رہی تھی, دوسری جانب باقی جو پریشان بیویاں تھیں ان کو تسلی دے رہی تھی. بلکہ مولا میرے دوست نے رپورٹ کیا کہ جب آپ کا خیمہ آگ میں جل رہا تھا تو وہ آپ کو جلتے خیمے سے نکال کے باہر لائی تھی. مولا آخر وہ بیوی کون تھی؟ بالکل ہیومن نیچر کی اگینسٹ, آگ بھی ہے, زلزلہ بھی ہے, اور اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اور اتنا کنٹرول ان کو اپنے آپ پر. مولا وہ کون تھی؟ مولا نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپھی زینب کبریٰ تھی. راوی نے کہا مولا ایک بات اور بتا دیجیے, میرا دوست اس ڈسٹینس پر ہے اور تھوڑی تھوڑی ڈارکنیس اور اندھیرا بھی ہے, وہ یہ کہتا کہ یہ آپ کی پھوپھی اس صبح ایک ایسی چادر سر پہ ڈالے ہوئے تھی جس کا رنگ ریڈش, کچھ لال رنگ کی چادر تھا. مولا نارمل لائف میں بھی کوئی آدمی اس کلر کی چادر نہیں پہنتا, اور شام غریبہ ایسے وقت میں بلیک چادر ہو کر وائٹ چادر, آپ کیا روئیں گے جو میرا مولا چوتھا امام رو دیا اور کہا کہ اے سوال کرنے والے میری پھوپھی کی چادر کا کلر ریڈ نہیں تھا, وہ وائٹ کلر کی چادر تھی, لیکن جب خیمے میں میرے بھائی اکبر کا لاشا آیا اور میری پھوپھی اکبر کے لاشے پہ گری تھی تو اکبر کے سینے سے نکلنے والے خون نے چادر کو رنگین کر دیا. یہ بات ہو رہی ہے گھر کے اندر کی, یہ بات ہو رہی ہے ٹینٹ کے اندر کی. کون سا ٹینٹ؟ جہاں پہ مردوں میں کوئی بھی نہ تھا, صرف لیڈیز تھی, اور اکبر جیسے 18 سال کے جوان کا ماتم تھا, لیکن وہاں بھی زینب کے سر سے چادر نہیں اتری. جہاں نامحرم تو نامحرم, کوئی محرم مرد بھی نہیں تھا, حسین لاشا لائے اور چلے گئے, خالی لیڈیز کے درمیان جو اللہ جیسا لباس چاہ رہا. یہ بات کسی مکس گیدرنگ کی نہیں ہے نعوذ باللہ, یہ بات کسی سپر مارکیٹ کی نہیں ہے نعوذ باللہ, خیمے کے اندر اکبر جیسے کا لاشا. مگر زینب نے بتایا اور حسین نے بتایا, وہ کھاؤ جیسا اللہ کھلانا چاہتا, وہاں رہو جہاں پہ اللہ تمہیں بھیج رہا وہ پہنو جیسا اللہ جا رہا. ان شارٹ اسلام ٹوٹل سبمیشن, اسلام ٹوٹل اوبیڈینس, اسلام مکمل اطاعت, جو وہ کہیں تمہیں کرنا. لیکن یہاں پہ ایک بات میں اور چھوٹی سی بات کہہ دوں, میں نے کہا نا کہ یہ ابھی غم کی روایت نہیں تھی, شام غریبہ پڑھوں گا انشاءاللہ. لیکن ایک بات اور, جو ویسٹ کا سب سے بڑا پرابلم ہے, آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے جب میں یہ بات کہتا تھا تو پبلک یہ سوچتی تھی کہ مولانا کو کیا معلوم, پاکستان سے آئے ہیں انہیں کیا پتا یہاں کے ریکوائرمنٹ کیا ہے, یہاں کا ایٹموسفیئر کیا ہے, یہاں کا سراؤنڈنگ کیا. اب تو الحمدللہ مجھے بھی 7-8 سال ہو گئے ویسٹ کا پارٹ بنے ہوئے. سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہر آدمی کو اتنا گھمنڈی بناتے ہیں, ہر آدمی کو اتنا مغرور بناتے ہیں, ہر آدمی کو اتنا پراؤڈی بناتے ہیں, ایروگینٹ, سیلفش, میں اور میں, اپنے آگے اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں خالی اتنی بات نہیں ہے کہ یہاں کا ایک یوتھ ذرا سا میچیور ہو تو پیرنٹس بھی اس کو ایک برڈن لگنے لگتے ہیں. نہیں, یہ تو پہلا اسٹیج ہوتا. یہ جو میں ہے نا کہ سیلفش, جو کچھ ہو تم ہو اور کوئی نہیں. اچھا میں یہاں بتا دوں, خیر اب تو صدام ایک کلوز چیپٹر لگتا ہے, اگرچہ ابھی بھی اتنا کلوز نہیں ہے, لیکن آج سے 20 سال پہلے یہی انگلینڈ تھا صدام کے زمانے میں. کتنے ہی ایسے اس کے ساتھی بھی تھے جو بعد میں اس کے اگینسٹ ہوئے, یا صدام نے ان کو ہینگ کر دیا, یا وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور زیادہ تر اسی انگلینڈ میں آئے تھے. آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے یہی پر کچھ ایسے ینگسٹر سے ملاقات ہوئی کہ صدام کی آرمی کا پارٹ تھا. بہت لمبی بات ہے, ٹائم اتنا نہیں ہے, میں بہت شارٹ میں بات کر رہا ہوں. پھر ایک سٹنگ تھی, کہاں پہ تھی, کون لوگ تھے, اس ڈیٹیل کی ضرورت نہیں. اور وہاں پہ سوال یہ تھا کہ more than 60% شیعہ پاپولیشن, اور اس کے بعد یہ اتنا اسٹرانگ کیسے ہوا, اور سرپرائزنگ یہ کہ اس کے فالوور میں اور اس کی آرمی میں خالی دشمن اہل بیت نہیں تھے, شیعہ فیملیز کے لڑکے بھی تھے کہ بلائنڈلی اس کو فالو کرتے تھے. بہت شارٹ کر رہا ہوں, ورنہ ڈیٹیل میں بیان کرتا تو آپ کو بھی ذرا مزہ آتا, لیکن آج مسئلہ مزے کا نہیں ہے, میسج کا. ریزن کیا تھا؟ تو ون آف دا ریزن جو ان یوتھس نے بتایا جو اس پروسیس سے گزرے, کہا کہ اسکول اور کالج, دیکھیں صدام کے کریڈٹ میں آج کل یہ لکھا جا رہا, یہاں تو نہیں پاکستان میں آ کے دیکھیے اس کے کنڈولنس کے اوپر جو میسیجز دیے جا رہے ہیں اس میں باقاعدہ 2 لسٹیں بنائی جاتی ہیں. پہلے میں اس کے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے میں 1 یا 2 بس نگیٹو باتیں ہوتی ہیں. پلس پوائنٹ پہ یہ ہوتا کہ اس نے عراق میں لٹریسی ریٹ بہت بڑھا دیا, اتنے اسکول اور کالج اس نے اسٹیبلش کیے اتنی تیزی کے ساتھ, عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ مصر کے بعد عراق کا, اور یہ صدام کی وجہ سے. مگر اس کا ریزن کیا؟ کیا اسے اپنی قوم سے کوئی محبت تھی یا یہ یوتھ؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اسکول جو صدام کے ریجیم میں اسٹیبلش ہوئے اور اسے ایجوکیشن کے حوالے سے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا تھا, وہاں پہ بالکل شروع کی کلاسز میں grade 1 grade 2 جو ہمیں میسج دیا جاتا تھا وہ کچھ یہ تھا کہ مثلاً میں ایک ایگزامپل دے رہا کہ ٹیچر آیا, اس نے ٹیبل پر کوئی ایسی چیز رکھی جو بچوں کو بہت زیادہ پسند, ہر علاقے کے بچے اور ہر زمانے کے بچے کا ایک الگ نیچر ہوتا. اب جیسے آج تک عرب دنیا میں اسپیشلی جو گاؤں میں رہنے والے ہیں ان کو میوہ فروٹ بہت پسند, چنانچہ مثلاً میز پہ لا کے کیلا یا ایک سیب رکھ دیا. آج یہ نہیں چلے گا, آج اس کے لیے کوک رکھنا پڑے گی یا چاکلیٹ رکھنا پڑے گی. ہمارے بچے کو آپ زمزم بھی نہیں پلا سکتے, کوکو کولا پلا سکتے. خیر ابھی پہلے یہ بات کمپلیٹ, اب ہر بچے کا دل چاہ رہا, ٹیچر نے کہا یہ تمہارے لیے, لیکن ایسے نہیں ملے. پہلے کہو کہ مثلاً یا علی مجھے یہ چاہیے, یعنی ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس کو بہت ہی بھونڈے انداز سے کمپلیٹ کر رہا ہوں. उसने याली कहा, याली कहने से वो एप्पल तोड़ के उसके हाथ में नहीं आएगी। क्या या अब्बास, या फातिमा, या मोहम्मद, या अल्लाह। आखिर में कहा नहीं मिला, आगे आ जाओ, खुद उठा लो, उठा के ले गया। कहा बस ये मैसेज याद रखो, जो कुछ हो तुम हो, जो लेना है तुम्हें अपनी ताकत से लेना, न याली कुछ है, न या अब्बास कुछ है, न या फातिमा कुछ है। अच्छा अब एक बात मैं बहुत शॉर्ट में कह दूं, हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये बात जो अच्छी ना लगे, लेकिन मैं इस कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि आगे किसी मजलिस में डिटेल आएगी। जो सद्दाम छोटे छोटे बच्चों को टीचर के थ्रू मैसेज दे रहा, वो आज माशाल्लाह हमारे यूथ को बाद ऐसे ओरेटर्स के जरिए से मिल रहा जो मेंबर पे भी आते कि या मोहम्मद क्या चीज होती, या अली क्या चीज होती, या फातिमा क्या चीज होती है, या अब्बास क्या चीज होती है। बस अभी इतना है कि जो कुछ है वो अल्लाह है, अहले बैत क्या, वसीला क्या, हदीस किसा क्या, दुआए तवस्सुल क्या है, ज़ियारत आशूरा क्या। बल्कि मुहर्रम का चांद नजर आएगा, आपके पास इंटरनेट पे ईमेल के जरिए भी ऐसे मैसेजेस आने लगेंगे, ऐसी स्पीचेस भी आप सुनने लगिएगा, और एक नई जिंदगी इन लोगों को मिलेगी। एक बार फिर, हमेशा पहले मुहर्रम आता था तो अहले बैत का मैसेज फैलता था, आज जब मुहर्रम आ रहा तो अहले बैत के अगेंस्ट वाला मैसेज फैलाया जाता है, लेकिन थोड़ा ठहर जाइए। अभी बात यह थी कि जो सद्दाम जो 100% लिटरेसी रेट ले जाना चाह रहा, वो इसलिए नहीं कि अपनी कौम को तरक्की देना चाहता, वो इसलिए कि इस अंदाज से बच्चों को ब्रेन वॉश करना चाहता है कि पहले दिन से उनके मगज में ये बात डाल दो, जो हो तुम हो, सेल्फिश, ना अल्लाह, ना रसूल, ना इमाम, कुछ भी नहीं। और यही काम यहाँ पर भी हो रहा, और इस अंदाज से हो रहा कि हम और आप तो ये समझते हैं जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, और कनाडा में भी, और इंग्लैंड में जी। आजकल के बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, आजकल के बच्चे पेरेंट्स के साथ रहने को तैयार नहीं होते, आजकल ऐसा डिसोबीडियंस, आजकल ये है, आजकल वो है, नहीं, ये तो बहुत छोटा स्टेज था। अगला स्टेज ये है कि अब इंसान जरा बड़ा होगा, घुमल, गुरूर, एरोगेंस, जो कुछ हूं मैं हूं, सेल्फिश, अल्लाह और रसूल की बात भी नहीं मानेगा जो उसके दिल में आएगी। लेकिन सेकेंड स्टेज तो आ चुका है ना, पहला था हमने बस ये कहा कि ठीक है, हर यंगस्टर, हर यूथ आजादी चाहता, उसको वालिदैन पसंद नहीं। सेकेंड स्टेज था मर्जे तकलीद। अब आज आप देखिएगा कि जितना प्रोपेगेंडा हम लोग अपने मर्जे के अगेंस्ट कर रहे हैं, इतना तो हमारे दुश्मन भी नहीं कर रहा। और थर्ड स्टेज होगा रसूल और इमाम। रसूल और इमाम की बात भी आप किसी को बताइएगा, अभी सिर्फ इतना स्टेज पहुंचा कि लोग कहते हैं पता नहीं ये ऑथेंटिक है कि ऑथेंटिक नहीं, अभी लोग ये कहने लगे, कहने लगे। अगले स्टेज में आएगा है भी ऑथेंटिक तो क्या हुआ, इट इज नॉट नेसेसरी कि वी एग्री विद एवरीथिंग विद मोहम्मद से। ये आ चुका, ये स्टेज अमेरिका में आ चुका, जहां साफ साफ ये कहा जाता कि ठीक है ये बात पूरी पूरी सही। देखिए हदीस के बारे में तो आप कह सकते हैं ना कि पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं, कुरान के बारे में तो नहीं कह सकते, कुरान की एवरी आयत ऑथेंटिक। लेकिन आज कितने लोग ऐसे हैं अपने शिया भाग जो कहते हैं कुरान में लिखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम कुरान की हर बात से एग्री करें। हम खुद भी एक कॉमन सेंस रखते हैं, हमारे पास भी अकल है, हम भी इंटेलेक्चुअल है, हम चेक करेंगे, अगर वो बात अपील करेगी तो मानेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के पास अभी तक ये बात नहीं आई, लेकिन ये स्टेजेस हैं। वालिदैन से मर्जे तकलीफ, मर्जे तकलीफ से अभी हदीस पता नहीं रिलायबल है कि नहीं, और सेकेंड स्टेज होगा कि रिलायबल भी है तो क्या हुआ, बात सिर्फ अल्लाह की मानी जाएगी किसी और की नहीं, और फिर कुरान के बारे में ही कहा जाएगा। दूसरी जगहों पे ये हो चुका, आप लोग जरा सा स्लो है बाकी दुनिया के मुकाबले, बाकी वेस्टर्न दुनिया के मुकाबले में, तो वहां ये हो चुका। यही वो चीज है, यही वो चीज है जो इस्लाम का फाउंडेशन स्टोन उसके अगेंस्ट जाती है। इस्लाम कहता है वमा कान अल मोमिन वला मोमिना फिर इजा कज़ल्लाहु व रसूलहु अमरान यकून लहुमुल खियारा। देखो किसी मोमिन या मोमिना के पास ये राइट नहीं है कि अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसके अपने बारे में, उसके पर्सनल मैटर के बारे में कोई डिसीजन दे दे तो अन यकून लहुमुल खियारा, उसके पास कोई च्वाइस हो, उसके पास कोई ऑप्शन हो, वो ये कहे कि मैं चेक करूंगा क्या ये बात मैं मान। नो, मोमिन और मोमिना के पास ये इख्तियार नहीं है। यही उस गुलाम ने कहा, جو آپ کھلائیں گے کھانا, پہنائیں گے پہننا, رکھیں گے رکھنا ہے, اور یہی حج کا ٹوٹل میسج. حج کا ٹوٹل میسج کیا؟ نعوذ باللہ. انگلینڈ سے جانے والے ایک حاجی مجھے وہ بھی ملے, کہ راستے میں ملے, میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مولانا میری گو راؤنڈ کر کے آ رہا ہوں. مکے کے اندر آپ کو میری گو راؤنڈ کہاں سے ملا؟ کہا وہ جو خانہ کعبہ کے جو لوگ گھومتے, ابھی تک تو میرے مغز میں نہیں آیا اس کی لاجک کیا, سب لوگ کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. حج کا ٹوٹل میسج جو ہے وہ وہی سٹوری ہے جو آپ نے غلام کی سنی. حج میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حج میں آپ وہی کھاتے ہیں جو اللہ آپ کو کھلانا چاہتے. میں ادھر نہیں جا رہا میکڈونلڈ کی طرف, وہ آپ کا پرابلم نہیں, وہ آپ کے بچوں کا پرابلم. لیکن حج میں کیا کرتے ہیں؟ خوشبو کھانا حرام ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں, زعفران کا استعمال حرام ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں, کھانے پینے کے کتنے آئٹم ہیں. اگر کوئی ایسے مرجے کی تقلید میں ہے جو یہ کہیں کہ خوشبو والے فروٹ بھی نہیں کھا سکتے تو وہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے کرنٹ مراجے کہتے ہیں کہ سیب آپ اس کو سونگ نہیں سکتے, اس کی اسمیل کو کھا سکتے. لیکن ایسے مرجے بھی تھے پہلے جو کہتے تھے اس کو کھا بھی نہیں سکتے تو آپ چھوڑ دیتے. حج کے اندر آپ وہی کرتے ہیں جو اللہ. پہننا پوچھئے احمد بھائی سے, یہ جو دوسرے لوگ یہاں موجود, جو ڈریس آپ حج میں پہنتے ہیں کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ڈریس آپ کبھی اور پہنیں گے؟ سارا آپ نے اپنا ڈریس ہٹا, یہ کہ انڈر ویئر تک اتاری اور دو ان اسٹچ چادریں آپ نے پہنی, اور اس میں ایک دو گھنٹے نہیں تین دن مکے سے لے کے منا کے میدان تک آپ اسی ڈریس میں رہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کیا رہا. کہاں رہتے ہیں؟ تو ویلا میں نہیں رہتے, فائیو اسٹار ہوٹل میں نہیں رہتے. حج کی بات کر رہا ہوں, حج سے پہلے اور حج کے بعد نہیں. حج ہے ٹوٹل وہ پانچ دنوں کا نام جو عرفات سے شروع ہوتے ہیں اور منا میں اینڈ ہوتے ہیں. کہاں رہتے؟ جیسا ٹینٹ ملا اسی میں آپ رہ رہے ہیں. تو وہ جو غلام کی ایک اسٹوری تھی وہ تو خالی ایک اسٹوری تھی, لیکن حج جو اتنے سارے لوگ اس مجمع کے اندر حاجی نظر آ رہے ہیں, وہی کھایا جو اللہ نے کھلایا, وہی پہنا جو اللہ نے پہنایا, وہی رہے جہاں اللہ نے ان کو رکھا, وہاں پہ اپنی مرضی نہیں کھلائی. بلکہ اگر اللہ نے ڈیورنگ حج کامن سینس کے خلاف کوئی حکم دیا, شریعت کا کوئی حکم کامن سینس کے خلاف نہیں شروع میں ایسا لگتا, لیکن اگر اللہ نے کوئی ایسا آرڈر دیا تو اسے بھی آپ نے مانا وداؤٹ اینی آبجیکشن. مثلا چھوٹی سی ایگزامپل, حج میں ایک مسئلہ ایسا جو ویسے مجھے کامن سینس کے بڑے اگینسٹ لگتا, اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں, ہو سکتا ہے ایگری کریں. وہ یہ, حج میں ڈیورنگ احرام میرر دیکھنا حرام. جتنی دیر آپ کے بدن پر آپ کی باڈی پہ احرام ہے اتنی دیر آپ میرر نہیں دیکھ سکتے. اجے ایک انٹرسٹنگ بات, حج میں احرام میں نیئرلی 25 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نمبر تو نہیں ہے, تقریباً 25 چیز. پہلے زمانے میں سب سے زیادہ جو لوگ غلطی کرتے تھے, مسٹیک, وہ تھی شکار, ہنٹنگ. قرآن میں بھی احرام کی حرام چیزوں میں خالی ہنٹنگ کا تذکرہ آیا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا, اور امام کے واقعات میں بھی آپ کو اسٹوریز زیادہ تر یہ ملے گا. یہ ایک آدمی آ کے سوال کرتا, مولا میں نے ہنٹنگ کر لی, مولا میں نے شکار کر لی سب سے. اور آج یہ مسئلہ بالکل پیش نہیں آتا. آج جو 25 حرام چیزیں ہیں, سب سے زیادہ جو کامن مسٹیک ہوتی ہے وہ میرر کی ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک ایسا لائف اسٹائل آج کل, بس میں بیٹھے ڈرائیور کے پیچھے کی سیٹ ہے, میرا پنگاہ پڑ گئی. آپ بلڈنگ میں گئے, باتھ روم میں گئے, میرا. حتیٰ لفٹ, خالی لفٹ میں بیٹھے وہاں میرا, جگہ جگہ میرا. آج کل سب سے زیادہ جو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, مجھے تو اس کوارٹر آف سینچری ایک حاجی بھی ایسا نہیں ملا جس نے ہنٹنگ کا کوئی مسئلہ پوچھا ہو. لیکن میرا یہ تو لوگ بار بار پوچھتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں ہر سال, اور ایک گروپ میں 100-150 لوگ. مولانا بائی مسٹیک میرر دیکھ لیا. خیر میں مسائل تو نہیں بتا رہا ہوں, عجیب بات دیکھیے, ذرا سی یہ کامن سینس کے اگینسٹ, مگر حکم خدا. اور وہ یہ کہ جب آدمی کا من چاہتا کہ مرر دیکھے, جب دل چاہتا ہے کہ مرر دیکھے, تب تو اسلام نے مرر کا دیکھنا حرام کر دیا. اور جب مرر دیکھنے کو دل ہی نہیں جاتا ہے, سارے مرر ہٹا دو, تب شریعت کہتی ہے مرر دیکھو. لیکن جب احرام پہنا, آپ نے نیت کی, تلبیہ پڑھا, اب آپ آ گئے حاجی ڈریس میں, اب دل چاہ رہا ہے دیکھیں کیسے لگتے ہیں. ہر آدمی کو نیا ڈریس پہنے گا تو اس کا دل چاہتا ہے اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح. نہیں, اب میرا دیکھنا حرام ہے. احرام پہننے کے بعد, یعنی نیت اور تلبیہ کے بعد, دل چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے, چیک کرے, کہا میرا حرام. منا کے میدان میں جب آپ نے اپنے سر کو شیو کرا دیا اور بالکل گنجے ہو گئے, جب دل ہی نہیں چاہ رہا کہ کوئی اور ہمیں دیکھے یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں, آدمی اپنے سر کو چھپانا چاہ رہا, تب شریعت نے کہا مرر دیکھنا الاؤ, اٹھاؤ مرر اور دیکھو اپنے آپ کو کیسا لگ رہا ہے. اے خدا, جب دل چاہ رہا تھا مرر دیکھنے کا تب حرام, اور جب دل چاہتا ہے کوئی بھی مجھے نہ دیکھے, میں بھی نہ دیکھوں, تب کہا کہ مرر کی اجازت. تو یہی حج, یہی حج ہے. تمہارا دل جس وقت چاہ رہا تھا وہ کام کرنے کا, ہم نے کہا حرام, تم نے اپنی بات نہیں مانی, ہماری بات مانی, اور اب ہم نے کہا کہ الاؤڈ, تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے, ہم نے کہا رضا, تم اب دیکھ رہے ہو. یہ جو حج کا ایک بہت چھوٹا سا میسج مرر کے واقعے سے, مرر کتنی چھوٹی چیز, مگر قوم, اگر کہ یہ بھی اگینسٹ کامن سینس نہیں ہے, لیکن شروع میں ایسا لگتا ہے کامن سینس کے خلاف. جب دل چاہتا ہے مرر دیکھنے کا تو اسلام نے حرام کر دیا. اچھا, لیکن یہاں پہ ایک بات اور سنی, ایک بات اور سنی, اور یہ بھی بہت اہم, وہ یہ, ہمارے یہاں بہت ساری عبادتیں بھی ایسی ہیں, ایون نماز, جو آدمی اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے, پبلک کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ سنسیئر اپولوجی, سینٹر میں آ گئے اور آج یہاں نماز بھی ہے اس لیے نماز پڑھ لی, اگر گھر میں ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے. خیر, یہ تو سارا نمازی مجمع ہے, وہ لوگ تو آج آئے بھی نہیں ہوں گے, وہ شاید آخری دو تین تاریخوں میں آئے, لیکن کتنے ہی لوگ ایسے جو نمازی نہیں ہے. سینٹر میں آئے تو یہاں بڑا عجیب لگتا کہ جماعت ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, ہمارے جا کے کھڑے ہو جائے, ہر آدمی دیکھے گا, لوگ ہمیں بے نمازی سمجھیں گے. آئے نماز پڑھنے کے لیے لیکن اللہ کے لیے نہیں. اور یہ اچھا, اس کا یہ جو میں نے ابھی ایک جملہ کہا نا, اصل میں اس کا ٹاپک آنے والا, کہ یہی ریزن ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں نمازی اتنے سارے ہیں, لیکن نہ فیملیز میں چینج نظر آتی ہے, نہ کمیونٹی میں چینج نظر آتی ہے, نماز کے بینیفٹ نظر نہیں آ رہے ہیں, کیریکٹر سے نہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی نمازی ہے. وہ آگے اس کی تفصیل بعد میں آئی, اب سنی کہ یہ جو ایک بات میں نے نماز کے کانٹیکس میں کہی, یہ شریعت میں ہر جگہ ہے, جو عمل کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, اللہ کے لیے کرو. اگر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کوئی عبادت کی, اور ویسٹ میں یہ بہت ہوتا, ڈونیشن بھی اس لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے, اس لیے کہ ذرا سا ایک ایڈورٹائز ہو جائے, لیکن حج کے اندر یہ بھی بڑا اہم میسج بنا اسی مرر کے واقعے سے. کیسے؟ کہا کہ دیکھو, تم نے اپنی کامن سینس ایک طرف رکھ دی, جو اللہ کہہ رہا ہے تم اس کو اوبے کر رہے ہو, مگر عجیب بات یہ, بال, انسان کے بال بڑی محبت ہوتی آدمی کی. یہ سوال بھی ہر سال حج میں مجھ سے بہت کیا جاتا, مسٹیک کا نہیں سوال, مولانا کیا حاجی کے لیے گنجا ہونا یا سر منڈوانا ضروری؟ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے بال کاٹ کے جیسا عمرے میں ہم کرتے ہیں کام چل جائے. اب آپ حضرات کی تو اردو اچھی نہیں ہے, لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں تو پاکستان کی سلینگ لینگویج استعمال کرتے ہیں. مولانا اس مسئلے میں کوئی کھانچا واچا نہیں ہے, یہ کیسے آپ سمجھ گئی؟ تو بڑی سلینگ لینگویج کا لفظ. مولانا کوئی ایسا کھانچا نہیں ہے کہ ہم حج بھی کر لیں اور سر بھی شیو نہ کرنا پڑے. ہم نے سنا ہے کہ آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں, تو احتیاط واجب میں تو ہم کسی اور مرجے کی طرف جا سکتے ہیں, ہے کوئی ایسا مرجے؟ خالی سنا ہے کہ احتیاط واجب, اب پوچھا ہم سے جاتا, ارے کوئی ایسا مرجے ہے جو اس کی پرمیشن دے دیتا ہو. بال بال بہت بڑا ایک ٹرائل ایک ٹیسٹ بن جاتا. لیکن مرد کو اپنے بال سے زیادہ محبت ہے یا عورت کو زیادہ محبت ہے؟ اس وقت دنیا میں کتنی بڑی انڈسٹریز بات کی چل رہی ہے کہ بال اگانے والی دوا, بال گرے نہیں اس کی دوا, باقاعدہ اس کا ہیئر کا بھی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. یہ کتنی جو اتنی بڑی انڈسٹری چل رہی ہے, اس کے 90% کسٹمر لیڈیز ہوتی ہیں. مرد تو خیر پھر بھی بغیر بالوں کے, جیسے میرا سر گنجے چل جاتے ہیں, عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا, اس کو اپنے بال سے زیادہ محبت. اور حج نام اس بات کا ہے کہ قربانی دو, سیکریفائز کرو. اب دیکھیے مسئلہ, اے اللہ تو نے مرد کو تو کہا کہ اپنے بال شیو کرو, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. عورتوں کو تو زیادہ کہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ عورت کے لیے زیادہ بڑی سیکریفائز ہوتی. ہر آدمی سے وہ قربانی مانگو جو چیز اس کو زیادہ پسند ہے. لن تنالوا البر, قرآن کہتا ہے حتی تنفقوا مما تحبون, جو چیز پسند ہے اسی کی قربانی دینا ہے. تو مرد کو اپنے بال جتنے پسند ہیں, عورت کو تو اس سے بھی زیادہ پسند ہے. تو اگر مسئلہ شریعت آتا, عورت کے لیے بھی مرد کی طرح سے احرام اتارتے وقت سر شیو کرنا واجب, جو حج پہ جاتی ہے ان کو یہ کرنا پڑتا. لیکن عجیب بات, عورت کے لیے حرام ہو گیا, حرام. عورت اگر اپنے حج میں اپنا سر شیو کرنا چاہے تاکہ مرد کی طرح سے وہ اپنا احرام اتارے, یہ حرام ہے. اچھا دل چاہتا, معصوم سے پوچھا گیا, مولا سر شیو کرے یا تھوڑے سے بال کاٹے؟ یہ آپشن آپ کو حج میں نہیں ہے, عمرے میں ہے, کیا کرے؟ امام نے کہا بھائی ایک بات یاد رکھو, ہر وہ بال جو تم اللہ کے لیے کاٹو گے اس پر اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا, ایک نیکی دے گا, روز قیامت تمہیں ایک نور ملے گا. تو 10 بال کاٹے تو 10 گناہ معاف, اور 10,000 بال کاٹے تو 10,000 گناہ معاف, 10,000 نیکیاں ملی, 10,000 نور ملے. لیکن مردوں کے لیے, عورت کے لیے امام نے کہا نہیں. اب یہ حدیث سن کر عورت کے دل چاہتا کہ میں بھی زیادہ گناہ معاف کراؤں, میں بھی زیادہ نور حاصل کروں. حرام. کیوں حرام؟ ریزن تو اللہ جانتا ہے, لیکن ایک بہت واضح بات وہ یہ کہ اگر عورت حج میں اپنے بال شیو کرے اور مرد کی طرح گنجی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ صادق حسن صاحب کو کوئی قبر کی روایت پڑھنا پڑے گی, نہ کسی مرضی کے فتوے کی ضرورت ہوگی, نہ کسی امام کی ضرورت. جیسے ہی مجبوراً اگر شریعت کا مسئلہ ہو وہ سر شیو بھی کر لے, فوراً اس کے سر پہ اسکارف آ جائے گا. وہ گنجا سر ہے نا, اب اسے چھپانا ہے. آپ مردوں سے پوچھیں, مرد بھی جب شیو کرتے ہیں تو مکے سے ایک چھوٹی سی ٹوپی خرید کے ساتھ میں لے جاتے ہیں, ادھر شیو کیا ادھر یہ والی ٹوپی سر پہ پہن لی. تو عورت اگر شریعت واجب کر دیتی تو سر وہ منڈواتی تو, لیکن جیسے ہی سر شیو کرتی فوراً سر پہ اسکارف آ جاتا. اور یہ اسکارف کمپلیٹ اسکارف ہوتا جب تک کہ بال دوبارہ نہ اگاتے, کسی نامحرم کے سامنے یہ اسکارف سر سے نہ اترتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسکارف تو پہنتی لیکن پھر میری وجہ سے نہیں پہنتی, اپنے آپ کو بصورت ظاہر نہ کرے اس لیے پہنتی, مجھے نیکی وہ چاہیے ہے جو میرے لیے کی جائے. اور اس کے لیے مرد کا امتحان ہے کہ سر کو شیو کرو, عورت کا امتحان ہے بال رکھو, اور بال رکھ کے اسے نامحرم سے چھپاؤ. گنجا ہو کے اگر اسکارف پہنا تو ہو سکتا ہے کہ حرام سے بچ گئی, لیکن یہ اسکارف میرے لیے نہیں ہوگا, یہ اپنی خوبصورتی کے لیے ہوگا, یہ اپنے حسن جمال کے لیے ہوگا, یہ اپنے انٹرسٹ میں ہوگا. ہمیں وہ حجاب چاہیے جو ہمارے لیے کیا جائے, اور خالی حجاب نہیں, پورے حج کا میسج ہی ہے. یہ آخری مثال سن لیجئے حج کی, اور حج سے پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. حج پورے حج کا ایک میسج. ایک بار راوی نے پوچھ لیا, اب یہ روایت کس امام سے ہے اس میں اختلاف ہے, دونوں اماموں کے نام علی ہے, ایک میں ہے کہ یہ پہلے امام سے ہے, ایک میں ہے کہ 8ویں امام سے ہے, کہ امام علی رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے. سوال کیا گیا کہ مولا اللہ نے آخر حج کو ایسی جگہ پہ کیوں رکھا؟ بھئی ایک طرف تو یہ لگتا ہے کہ اللہ حج میں سب کو بلانا چاہتا. دیکھیے کتنی اسٹرانگ حدیثیں آئیں. جس نے حج نہیں کیا قرآن کہتا وہ کافروں جیسا ہو گیا, رسول کہتے ہیں وہ یہودی اور عیسائی کی موت مریں گے. ثواب میں یہ بتایا کہ ایسا ہوتا ہے حاجی جیسے نیو بورن بیبی. ایک طرف یہ لگ رہا ہے اللہ سب کو بلانا چاہتا, دوسری جانب ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کو پبلک پسند نہیں. کیونکہ اللہ نے حج ایسی جگہ پہ رکھا نہ جہاں کی کلائمیٹ صحیح, نہ جہاں کی پبلک صحیح, نہ وہاں پہ کوئی نیچرل بیوٹی, کچھ بھی تو نہیں ہے وہاں پہ. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں حج واجب ہے, حج کرنا بھی چاہتے ہیں, وہاں کے پرابلم کی وجہ سے حج نہیں کرتے. اگینسٹ اللہ نہیں جانا, وہاں جو پرابلمس ہیں, اتنا کراؤڈ, مس مینجمنٹ, شیطان کو کنکر مارتے وقت اسٹمپ پیک, اس کے علاوہ بھی مکے کے پرابلمس. تو اگر اللہ یہ حج کسی ایسی جگہ رکھ دیتا لائک ڈزنی لینڈ, لائک سوئٹزرلینڈ, لائک سنگاپور, لائک ہانگ کانگ, تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے سارے لوگ آتے, بہت سے ایسے لوگ بھی آتے جنہیں حج نہیں کرنا ہے لیکن ڈزنی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے چکر میں حج کر لیتے. حج بھی ہو جائے گا, ایک ٹرپ بھی لگ جائے گا وہاں کا, تو کتنا حاجیوں کی تعداد بڑھ جاتی نا. تو اتنی کامن سینس کی بات اللہ نہیں سمجھتا. ایک طرف تو بلا رہا ہے سب کو, دوسری طرف ارینجمنٹ وہاں کر رہا کہ آنے والا بھی نہیں آج. آخر ایسا کیوں ہوا؟ مولا اگر ہم کوئی فنکشن کرتے اور یہ چاہتے زیادہ پبلک آئے تو ایسی جگہ کرتے جہاں پبلک کو فیسلٹی ملے. بہت سے لوگ مثلا یہاں کا تو مجھے نہیں پتا, ہمارے یہاں پاکستان اگر ہم چاہتے زیادہ پبلک آئے, نیاز اچھی رکھ دو. اب نیاز اگر اچھی رکھ دیں گے آپ تو پبلک ڈبل ہو جائے گی. اس میں آدھے لوگ حسین کے لیے آئے ہیں تو آدھے لوگ نیاز کے لیے آئے ہیں. تو اللہ ایسا کر لیتا کتنے حاجی ہو جاتے. امام نے کہا تم نے خود ہی تو رپلائی دے دیا, تمہارے سوال میں ہی تمہارا رپلائی ہے. مولا کیا رپلائی ہے؟ کہا اگر اللہ سوئٹزرلینڈ یا ڈزنی لینڈ جیسی جگہ حج رکھتا تو یہ کیسے پتا چلتا کون اللہ کے لیے آیا ہے اور کون سوئٹزرلینڈ کے لیے آیا ہے؟ اللہ نے کہا ایسی جگہ حج رکھوں گا, وہاں پہ وہی آئے گا جو خالی میرے لیے آنا چاہتا. نیت میں کوئی مکس اپ نہ ہونے پائے. تو یہ تو پورے حج کا پیغام ہے. آج میں نے خالی حجاب کی مثال, ایسی جگہ حج رکھو جہاں پہ صرف وہ آئیں گے جو میرے لیے آنا چاہتے ہیں, مگر جو اللہ کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی اگر اسلام کی صحیح نالج نہ ہو. یہ میرا ایک مین تھیم بنے گا, نالج آف شریعہ, نالج آف اسلام. اگنورنس والا مومن نہ اللہ کو چاہیے, نہ رسول کو چاہیے, نہ امام کو, جس کے پاس اگنورنس نہ, لیک آف نالج. اگر لیک آف نالج ہو تو آج تو حج پھر بھی بہت ایزی ہو گیا. 13 centuries بیک کتنا مشکل تھا. پھر جو لوگ آ رہے تھے خالی اللہ کے لیے آ رہے ہوں گے, لیکن وہ اللہ کے لیے آنے والوں کی بھی حالت یہ تھی کہ لیک آف نالج کی وجہ سے. اگر یزید کے سپاہی حج میں آئے کہ ہمیں حسین کو ڈیورنگ حج شہید کرنا, حسین نے اپنا حج انکمپلیٹ چھوڑ دیا, آپ کو حج سے کیا محبت ہوگی؟ جو میرے آقا حسین کو حج سے محبت, 25 حج تو حسین نے خالی پیدل کیے ہیں, ساری زندگی حج کرتے ہیں. بالکل جو لاسٹ موومنٹ ہے 8 ذی الحج, حسین کو اپنا حج انکمپلیٹ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مکے کا احترام ختم ہو جائے. اگر میں اس حج میں رہا تو یہ لوگ مجھے اسی خانے خدا کے سامنے بھی شہید کریں گے اور میرا خون چھپ بھی جائے گا, کسی پبلک کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون مارا گیا. اسے مسجد کوفہ میں میرے مولا کی شہادت ہو گئی, اور آپ کا شہادت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ علی مسجد میں, علی کا مسجد سے کیا ریلیشن, علی مسجد میں گئے تو کیوں گئے, مسجد کی شہادت. اب بجائے اس کے کہ مولا علی کا اسٹیٹس لوگ پہچانے, الٹا مولا علی کے خلاف بات ہو رہی. حسین نے کہا آنے والے حاجی اتنے جاہل ہیں کہ اگر ان کے سامنے خانہ خدا کے سین میں مجھے شہید کیا گیا تو خانہ خدا کا احترام بھی ختم ہوگا اور میرا خون ضائع ہو جائے گا. اور یہ خون صرف اس لیے دیا جا رہا کہ اسلام قیامت تک کے لیے باقی ہے. چنانچہ حسین نے حج کو انکمپلیٹ چھوڑا. لیکن یہ تو اپنی جگہ ہے امپورٹنٹ بات جو آپ ہر سال مجلس میں سنتے ہیں کہ حسین حج کو انکمپلیٹ چھوڑ کے گئے. مگر اگر کوئی آقا حسین سے پوچھے کہ آقا یہ جو دو چیزیں آپ نے چھوڑی ہیں ان میں سے کیا کس کا دکھ آپ کو زیادہ, میں نہیں سمجھ سکتا میرا آقا کیا جواب دے گا. مولا آپ نے حج انکمپلیٹ چھوڑا اس کا غم زیادہ, یا نانا کے شہر کو اور اماں کی قبر کو جو چھوڑا ہے تو اس کا غم زیادہ. ارے جتنا بڑا صدمہ خانہ کعبہ کو چھوڑنا اس سے زیادہ بڑا دکھ روضہ رسول اور قبر سیدہ کو چھوڑنا. کیونکہ جتنے لوگ اس وقت میرے سامنے حج کر کے آئے یہ سب اس فیز سے گزرے ہیں. حج کرنے کے بعد جب آدمی خانہ خدا سے آتا تو بہت خوش آتا ہے, سیٹسفائی آتا. لیکن روضہ رسول 8 دن ہم وہاں اسٹے کرتے ہیں, پھر بھی جب مدینے کو خدا حافظ کہتے ہیں 8 دن کے بعد بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. دل ہی نہیں چاہتا روضہ رسول کو الوداع کہیں, دل ہی نہیں چاہتا قبر فاطمہ کو الوداع کہیں. جب ہماری یہ حالت ہے تو رسول کا بیٹا زہرا کا لال کس طرح سے مدینے کو آخری سلام کر رہا ہوگا. مگر عزاداروں یہ آخری سلام جس طرح بھی کیا ہو, کربلا کی سیدانیوں سے پوچھو تمہارے لیے یہ کتنا بڑا امتحان بنا. 28 رجب کو یہ سیدانیاں مدینے سے چلی اور 11 محرم کو یہی سیدانیاں کربلا سے چلی ہیں, مگر یہ دونوں جو ٹریولنگ تھی اس میں کتنا زیادہ فرق آ گیا. 28 رجب کا دن ہے, ایک بار بنی ہاشم کے سارے محلے میں پہرا لگ گیا ہے. عباس اور علی اکبر چیکنگ کر رہے ہیں, 12 برس کا بچہ بھی یہاں سے نہ گزرے. رسول کی نواسیاں جا رہی ہیں, علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں, فاطمہ کی وارث جا رہی ہے, بچہ بھی یہاں سے نہیں آ سکتا. حسین نے ایک بار میسج دیا, زینب بیویوں سے کہو باہر آ جائیں, سواریاں آ گئی ہیں. اب جو ایک ایک بیوی باہر آتی ہے تو سواریاں بھی کیسی ہیں, ارے اونٹوں پر محملے بھی ہیں, اماریاں بھی ہیں, پردے پڑے ہیں, اور اونٹ پر سوار کرانے کے لیے ہر بیوی کا وارث ہے. ام فروان, قاسم نے آگے بڑھ کے ماں کو سہارا دیا, لیلہ آئی, علی اکبر نے آگے بڑھ کے ماں کو سہارا دیا, کلثوم آئی, کلثوم کی اولاد نہ تھی تو چھوٹے بھائی عباس نے آگے بڑھ کر بہن کو سوار کرایا. لیکن آخر میں ثانیہ زہرا, زینب کبرا ایک بار اپنے حجرے سے باہر آئی, ایک طرف سے عباس دوڑ کے آئے, ایک طرف سے علی اکبر دوڑ کے آئے. آقا حسین نے روک دیا, نہیں عباس تم نہیں, نہیں اکبر تم نہیں, زینب کو خود حسین سوار کرائے گا. اور یہ کہہ کے زینب کو سوار کرایا, 28 رجب کا قافلہ چلا, مگر یہی بیویاں ہیں, یہی سیدانیاں ہیں. 11 محرم کو کربلا کا میدان ہے, اونٹ تو آ گئے, نہ پردے ہیں, نہ محملے اور اماریاں ہیں, ارے کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں ہے. فروان مقتل کو دیکھا, آواز دی, قاسم بیٹا ارے تیری ماں سوار ہو رہی ہے, سہارا دے دے. لیلہ نے اکبر کو پکارا, بھائی اتنا سننا تھا, زینب ثانیہ زہرا بھی ہیں, شریکت الحسین بھی ہیں. ایک بار آگے بڑھی, کہا بیویوں گھبراؤ نہیں, اگر حسین نہ رہے, اگر اکبر نہ رہے, ابھی زینب ہے, میں تمہیں سوار کراؤں گی. فروا کو سوار کرایا, لیلہ کو سوار کرایا, رباب کو سوار کرایا, ام کلثوم کو سوار کرایا. آخر میں اپنی باری آئی, ایک بار دائیں طرف دیکھا, ایک بار بائیں طرف دیکھا, ارے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. تو فرات کو دیکھا, آواز دی, عباس تیری بہن سوار ہو رہی ہے, ارے آ کے بہن کا ہاتھ پکڑ لے. آخری جملہ، عزاداروں زینب فریاد کر رہی ہے، بس یہ منظر دیکھا ایک بار میرا بیمار امام آگے بڑھا، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کاخو بھی اماں اگر چچا عباس نہ رہے تو کیا ہوا، ابھی آپ کا بھتیجا سجاد ہے، آئیے میں آپ کو سہارا دے کے سوار کرا دوں. الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اجركم على الله. پروردگارا صاحبان ایمان کے ناسوؤں کا واسطہ، ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما. خداوندہ کربلا والوں کے ان مصائب کا واسطہ جو آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات آئے ہیں، خصوصاً انہیں اور دنیا بھر کے مومنین اور مومنات کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خصوصیت کے ساتھ عراق کے مظلوم شیعان حیدر کرار کو تحفظ فرما. پروردگار اور انہی مظالم کا واسطہ ان کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.